أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله غير مقنوط من رحمته ولا مخلوف من نعمته ولا مأيوس من مغفرته ولا مستنكف عن عبادته الذي لا تبرح منه رحمة ولا تفقد له نعمة. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس أهل البيت ويطهرهم تطهيرا. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد والفرقان الحكيم، بسم الله الرحمن الرحيم: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام في نهج البلاغة: إن قوما عبدوا الله رغبة فتلك عبادة التجار، وإن قوما عبدوا الله رهبة فتلك عبادة العبيد، وإن قوما عبدوا الله رغبة وتلك عبادة الأحرار. دول فرديج محمد
وعلى محمد.
کل کی گفتگو میں نہج البلاغہ کے عنوان سے یہ بات بیان کی گئی تھی کہ نہج البلاغہ وہ کتاب ہے کہ جس کا اعتراف دشمنوں نے بھی کیا ہے، منافقوں نے بھی کیا ہے، کافروں نے بھی کیا ہے، اور ہر در پر آنے والا یہ جانتا ہے کہ کس در پر زیادہ ملتا ہے تو اس در پر جایا جائے. چنانچہ مولا کے در پر آنے والے شجاعت بھی لے گئے، حکمت بھی لے گئے، سخاوت بھی لے گئے، اور ساتھ ساتھ علم اور خطابت بھی لے گئے. کل کی گفتگو میں بات بیان ہوئی تھی کہ اگر آج کے زمانے میں لوگ نہج البلاغہ سے دور ہیں تو اس کا ایک سبب یہ ہے کہ انسان جانتا نہیں کہ نہج البلاغہ میں لکھا کیا ہے، اور اس کے ذہن میں تصور ہے کہ قرآن مجید کے بعد سب سے عظیم ترین کتاب ہے، تو اس کے اندر ایسی عظیم عظیم باتیں ہوں گی جو ہماری سمجھ میں نہیں آئیں گی، اس لیے انسان اس سے دور ہے. جبکہ آج ہی کے زمانے میں بہت سارے کافر ممالک کے اندر نہج البلاغہ کو پڑھایا جاتا ہے اور اس سے علم کے باب نکالے جاتے ہیں. ایک اور سوال جو میرے ذہن میں آتا ہے کہ جس کی وجہ سے لوگ شاید نہج البلاغہ سے دور ہوں، وہ یہ ہے کہ انسان کے ذہن میں جب کسی چیز کا احترام اتنا بڑھ جاتا ہے، اتنا بڑھ جاتا ہے کہ پھر انسان اپنے ذاتی معاملات، ذاتی زندگی کے خالص معاملات ان سے حل نہیں کروا سکتا، تو پھر اسے دور ہو جاتا ہے. مثال کے طور پر ایک بیٹا ہے جو اپنے باپ کا اتنا احترام کرتا ہے، اتنا احترام کرتا ہے کہ اپنے نکاح کی بات نہیں کر سکتا. بھائی کے نکاح کی بات تو کر سکتا ہے، مگر اپنے نکاح کی بات کرتے ہوئے ہچکچاتا ہے. تو چاہے جتنا احترام کرتا ہو، جتنی عزت کرتا ہو، یہ احترام وہ ہے جو دوریوں کو ختم نہیں کر رہا، دوریوں کو بڑھا رہا ہے، اور یہ احترام نقصان دہ بھی ہو سکتا ہے. جب انسان کسی حلال چیز کی، جائز چیز کی بات کر رہا ہو، تو احترام کی وہاں تک منزل آتی ہے کہ جہاں حرام اور ناجائز چیزوں کی بات. مثال کے طور پر فرض کیجیے، اگر ہم رسول اللہ کے زمانے میں ہوتے اور کاش ہوتے، تو رسول اللہ سے اگر اپنے نکاح کی بات کرنا چاہ رہے ہوتے کہ یا رسول اللہ، ہمارے گھر کا معاملہ ایسا ہو گیا کہ میرے نکاح کی ضرورت پیش آئی ہے، یا ہمارے گھر کے اندر کسی ایک فرد کے نکاح کرنے کی ضرورت پیش آئی ہے، آپ کوئی بندوبست کر دیجئے، تو اس کے لیے سال ہر سال سوچنا پڑتا ہے کہ رسول سے کون سے موقع پر بات کی جائے، کسی کی شادی ہو رہی ہو, رسول نے شرکت کی ہو, وہاں پر اپنی بات کر لی جائے. خود رسول کے گھرانے میں کسی کی شادی ہو رہی ہو, وہاں پر اپنی بات کر لی جائے. اتنا سوچنا پڑتا تھا. لیکن اسی رسول اللہ کے زمانے میں ایک عورت آتی ہے, جوان عورت ہے, اور آ کر کہتی ہے یا رسول اللہ میں شادی کرنا چاہتی ہوں, مجھے مرد دے دیں. یعنی رسول کا احترام تھا, لیکن اس احترام کی وجہ سے دوریاں بڑھی نہیں ہیں, لوگ قریب آئے. عورت ہے, جوان ہے, اس کے باوجود آ کر اپنے نکاح کی بات کر سکتی ہے. یہ بالکل ایسے ہی کہ جیسے انسان کبھی مسجد کا احترام اس طرح منا لے کہ مسجد کو اتنا احترام دیا, اتنا احترام دیا کہ مسجد میں قدم بھی نہیں رکھ سکتے. پیر پڑے گا تو مسجد کے احترام میں کمی آ جائے گی. پیر پڑے گا, اگر پیر پڑے گا نہیں تو مسجد میں انسان داخل کیسے ہوگا؟ مسجد میں چلے گا تو انسان نماز کیسے پڑھے گا؟ تو احترام ایک منزل پر ہوتا ہے. ہاں, مسجد کا احترام یہ ہے کہ اسے نجس نہ کیا جائے, نجس ہو جائے تو فوراً پاک کیا جائے, دنیاوی باتیں نہ کی جائیں, اپنے ذاتی معاملات ڈسکس نہ کیے جائیں, یہ سارے احترام کے اندر شامل ہیں. لیکن چلا نہ جائے تو کچھ احترامات وہ ہوتے ہیں جو انسان کی دوریوں کو بڑھانے والے ہوتے ہیں. نہج البلاغہ کا بھی انسان نے اتنا احترام کیا, اتنا احترام کیا کہ اسے ممبر پر سجا تو دیا, اسے الماری پر تو رکھ دیا کہ عظیم کتابیں ہماری سمجھ میں نہیں آئے گی, لیکن اس احترام کا یہ سبب اور یہ صلہ نہیں دیا کہ انسان اس کتاب کو پڑھے تو کچھ حق کے احترام آ جاؤ. نہج البلاغہ کا احترام یہ ہے کہ اسے پھاڑا نہ جائے, اس کی بے حرمتی نہ کی جائے, لیکن یہ احترام میں شامل نہیں ہے کہ اس سے اتنا دور ہو جائے انسان کہ یہ عظیم کتاب ہے لہٰذا سے پڑھا ہی نہ جائے. جبکہ میرے مولا ضربت لگ چکی ہے, خون بہ رہا ہے, علاج کرنے کے لیے طبیب آتا ہے, طبیب نے کچھ علاج کیا اور ہم بتا دیا کہ میرے مولا رخصت ہونے والے ہیں. میرے مولا وصیت کرتے ہیں, وصیتوں میں شہزادے حسن کو بلاتے ہیں, شہزادے حسین کو بتاتے ہیں. وصیت میں انسان سب سے زیادہ کام کی باتیں کرتا ہے. کسی کے نزدیک دنیا کام کی ہو, آپ نے سنا ہوگا کہ کسی کے نزدیک دنیا کام کی ہوتی ہے, مانگنے سے پہلے کہتا وہاں کی لائٹ بند کر دینا, بجلی کا بل جو زیادہ آئے گا. کسی کے نزدیک کچھ چیزوں کی اہمیت ہوتی ہے, کسی کے نزدیک آخرت کی اہمیت ہوتی ہے. مولا فرماتے وقت وصیت اپنے دونوں بیٹوں سے فرماتے ہیں اللہ اللہ فی القرآن لا يسبقكم بالعمل به غيركم. ہائے افسوس, ہائے افسوس قرآن, خبردار ایسا نہ ہو جائے کہ تمہارے دشمن تم سے زیادہ قرآن پر سبقت لے جائے. قرآن کو نہ چھوڑنا, اس کا احترام اپنے مقام پر ہے, لیکن قرآن کو پڑھے گا نہیں انسان تو کیسے سننا ہے کہ مولا کا کلام, پروردگار کا کلام کیا ہے؟ نہج البلاغہ کو پڑھے گا نہیں تو پتہ کیسے چلے گا کہ مولا کا کلام کیا ہے؟ اس لیے پڑھنا ضروری ہے. اور پھر رسول تو بار بار ہی فرما گئے تھے کہ خدا نے حکمت کے 10 حصے کیے ہیں اور 9 حصے علی ابن ابی طالب علیہ السلام پر رکھے ہیں. اور ابن عباس بھی کہتے ہیں کہ جس 10ویں حصے میں پوری انسانیت شریک ہے, میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اس 10ویں حصے میں بھی میرے مولا سب سے بڑے شریک. اتنا حکمت, اتنا علم. اور جو واقع علم اور حکمت کے شہدائی ہیں, خطابت کے شہدائی, جیسے اپنے عباس بہت بڑے فین تھے, اتنا چاہتے تھے مولا کچھ کہیں میں سنوں. کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ٹی وی پر کوئی پروگرام آ رہا ہوتا ہے, بہت انٹرسٹنگ ہوتا ہے, کسی کے لیے کرکٹ انٹرسٹنگ ہے, کسی کے لیے ڈرامے انٹرسٹنگ ہے, کسی کے لیے فلمیں ہیں, کسی کے لیے کارٹون ہیں. اپنے عباس اس زمانے کے جو اصحاب تھے وہ یہ شوق رکھتے تھے مولا کچھ کہیں ہم کچھ سن لیں. ایک مطلب مولا خطبہ دے رہے تھے اور اپنے بات کھڑے ہوئے سن رہے تھے بہت شوق کے ساتھ, کچھ معلوم نہیں تھا کیا ہو رہا ہے, بس مولا کی نگاہوں میں نگاہیں تھی. مولا خطبہ دیے جا رہے ہیں خطبہ دیتے دیتے ایک سائل آ گیا, اور سائل آیا, کچھ پتوں پر سوال لکھے تھے. مولا کی خدمت میں پیش کیے, مولا تو صاحب ممبر سلونی ہے, خطبے کو روک دیا. اور خطبے کو روکنے کے بعد اس سائل کے سوالات کو پڑھا اور جواب دینا شروع کیا. جواب دینے کے بعد اپنے خطبے کو نامکمل چھوڑ دیا. اپنے عباس کو برا لگا, مولا سے درخواست کی, مولا اپنے خطبے کو پھر جاری رکھی ہے, یہ درمیان میں ایک سائل آ گیا تھا, سوال ہو گیا, آپ نے جواب دے دیا, اب اپنے خطبے کو جاری رکھے. مولا کہتے ہیں کہ جلال اور غصے کی وجہ سے میری زبان کے اندر ایک ابھار پیدا ہو گیا تھا جسے شکشکا کہا جاتا ہے, اور اس خطبے کا نام خطبہ شکشکیہ ہے. کہا یہ تو ایک شکشکا تھا جو ابھرنے کے بعد دب گیا. اب میں اس سے زیادہ کلام نہیں کروں گا, اب میں اس سے زیادہ خطبہ نہیں پڑھوں گا. اتنے عباس کہتے ہیں مجھے اس خطبے کے نام مکمل رہنے کا اتنا افسوس ہوا, اتنا افسوس ہوا کہ پوری زندگی میں کسی چیز کا اتنا افسوس نہیں ہوا. مولانا خطبہ دے رہے ہوتے, لوگ شوق سے سنتے تھے کیا کہہ رہے ہیں مولانا. اور سید رضی بھی وہ ہے کہ جنہیں معلوم ہے کہ مولانا کے کلام کی کیا کلو کی مت ہے, چنانچہ انہوں نے نہج البلاغہ لکھی. اور سید رضی اتنے بڑے شاعر تھے, اتنے بڑے ادیب تھے کہ ان کا تعلق آپ جانتے ہیں کہ سید ہیں, تعداد سے تعلق ہے, اور ان کا دوسرا نظر سات امام امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے ساتھ ملتا ہے. سید رضی جن کا تعلق اسی قبیلے سے ہے جس قبیلے سے ائمہ کا تعلق ہے, جس قبیلے سے رسول کا تعلق ہے, جس طریقے سے مولا کا تعلق ہے, جس قبیلے سے ابو طالب, حضرت عبداللہ, حضرت عبد المطلب کا تعلق ہے, یعنی قبیلہ قریش سے. سید رضی اتنے بڑے شاعر تھے, اتنے فصیح و بلیغ شاعر تھے کہ لوگوں نے ان کا لقب رکھ دیا اشعر قریش, قبیلہ قریش کے سب سے بڑے شاعر. پورے قبیلہ قریش سب سے بڑے شاعر سید رضی, اور اتنے بڑے شاعر تھے دس برس کی عمر میں انہوں نے شعر و شاعری کرنا شروع کر دی تھی. انسان نثر کے اندر دس برس کی عمر کے اندر اپنے دل کی بات کہتا ہے, انہوں نے شعر میں اپنے مدعا کو بیان کرنا شروع کیا اور اتنے مشہور ہوئے, بہت بڑے عالم, فیاض, سخی, پرہیزگار, متقی. جب ان کا انتقال ہوا تو ان کے انتقال پر بغداد کے بہت بڑے بڑے معززین نے شرکت کی. سید رضی نے جب نہج البلاغہ لکھی تو اس کے تین حصے کیے. ایک حصہ خطبات پر مشتمل ہے, ایک خطوط اور مکتوبات پر مشتمل ہے, ایک کلمات حکمت پر مشتمل ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سید رضی نے یہ تین حصے کیا نہج البلاغہ کی خوبصورتی بڑھانے کے لیے کیے ہیں, ایک جدت پیدا کرنے کے لیے کیے ہیں کہ چلو ایک حصہ انسان پڑھ لے, اس کے بعد ایک وقفے کے بعد انسان دوسرے خطبے کو پڑھے. کچھ ہوتا ہے نا, کتابوں کے اندر جلدیں بنائی جاتی ہیں, اگر ایک حساب کتاب بنا لیا تو انسان نہیں پڑھے گا, جلدیں بناتے ہیں تو پڑھ لیتا ہے انسان. کیا فقط جلدوں کا کام کیا ہے؟ نہیں, سید رضی بہت بڑے شاعر تھے, بہت فصیح بلیغ انسان تھے, جانتے تھے کہ ان حصوں کا مطلب کیا ہے. دیکھیں کبھی کبھار انسان بات کرتا ہے تو ایک مجمع سے خطاب کرتا ہے, مجمع سے بات کر رہا ہوتا ہے, اس کے بات کرنے کا طریقہ اور ہوتا ہے. کبھی بات ہوتا ہے محفل برخاست ہوئی, ایک دو افراد سامنے بیٹھے, ایک دو لوگوں کے سامنے بات کر رہے ہیں, انسان اس کا انداز اب تبدیل ہو جاتا ہے. کبھی انداز یہ ہوتا ہے کہ انسان بول رہا ہے, اس کا انداز اور ہوتا ہے, اور کبھی انسان لکھ رہا ہوتا ہے, اس کا انداز اور ہوتا ہے. سید رضی جانتے ہیں کہ خطبات کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ جملے ہیں کہ جو مولانا ایک مجمع میں کہے ہیں, سننے والے بہت سے لوگ ہیں, ہم سننے سمجھدار بھی ہیں, بہت تیز بھی ہیں, ہوشیار بھی ہیں, کچھ نارمل افراد بھی ہیں, کچھ بہت زیادہ فرما بردار بھی ہیں, مطیع بھی ہیں, کچھ اتنے زیادہ فرما بردار نہیں ہیں, کچھ نالائق بھی ہیں. اب مجمع میں ہر قسم کے لوگ ہیں, لہذا اس بات کا خیال رکھا گیا, اس لیے خطبات کا چکر الگ بنایا گیا. کچھ جملے مولا کے وہ ہیں کہ ایک دو لوگوں کے سامنے کہے, کچھ افراد سننے والے تھے مولا کے جملے لکھ لیے, جو کچھ لوگوں کے سامنے کہے, جو مخصوص لوگوں کے سامنے کیے ہیں, اسے کہا گیا یہ کلمات حکمت ہے, یہ کلمات کسار ہے. اور وہ جملے جو مولا نے کہے نہیں ہیں, لکھے ہیں باقاعدہ, ضبط کر دیے گئے ہیں, اسے کہا جاتا ہے مکتوبات ہے. اس کا انداز کچھ اور, کبھی حاکم شاہ کو خط لکھا ہے, کبھی اپنے سفیر کو خط لکھا ہے, کبھی کسی کو بھیجا ہے تو خط لکھا ہے, کبھی اپنے سپاہیوں کو خط لکھا ہے, اس کا انداز کچھ اور ہے. تو سید رضی نے جو انداز اختیار کیا ہے نہج البلاغہ تقسیم کرنے کا, اس کے اندر ایک بار پوشیدہ ہے, مقصد پوشیدہ ہے, اس کے بعد یہ الگ کیا گیا ہے. آج جو جملہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے وہ جملہ ایسا ہے کہ جو کلمات حکمت میں آپ کو ملے, اور نہج البلاغہ کو پڑھنے کا طریقہ ہے. کل کی گفتگو میں بات آئی تھی کہ انسان نہج البلاغہ کو پڑھنا چاہتا ہے لیکن جیسے ابتدا کرتا ہے بہت مشکل لگتا ہے, سنگین لگتا ہے. کیسے نہج البلاغہ پڑھے, اس کے پڑھنے کا طریقہ ہے. دیکھیں نہج البلاغہ کے تین حصے ہیں. پہلا حصہ جو خطبات پر مشتمل ہے وہ واقع مشکل ہے, اس کے اندر عربی کی فصاحت و بلاغت موجود ہے. ترجمہ کرنے والے آج سے ترجمہ اپنا تبدیل کرتے ہیں, ایسے ایسے راز پوشیدہ ہیں انسان کا ترجمہ حتمی نہیں ہو سکتا. دوسرا حصہ جو مکتوبات چاہے وہ بھی مشکل ہے لیکن خطبات سے ذرا کم مشکل ہے. اور کلمات حکمت وہ ہیں جو انسان کی زندگی کے بہت قریب ہیں, بہت مختلف ہے انسان کی زندگی کے. اس لیے اگر انسان نہج البلاغہ پڑھنا چاہتا ہے تو خطبات سے شروع نہ کرے بلکہ کلمات حکمت سے آغاز کرے. کلمات قطار کو پہلے پڑھے, یہ بہت زندگی کے قریب ہے, اس کے بعد مکتوبات کی طرف آئے اور پھر آخر میں خطبات کی طرف جائے. یہ بالکل ایسے ہی کہ جیسے کبھی قاری صاحب آتے ہیں قرآن پڑھانے کے لیے تو بچے کو سورہ بقرہ سے شروع نہیں کرواتے ہیں, پہلے اما پارہ پڑھواتے ہیں. یہ چھوٹی چھوٹی سورہ شروع کر لیں, آہستہ آہستہ اما پارہ ختم ہو جائے گا, پھر سورہ بقرہ بھی شروع کریں, سورہ آل عمران بھی پڑھیں گے. جب انسان نہج البلاغہ سے قریب ہونا چاہے تو کلمات حکمت سے شروع کرے اور آہستہ آہستہ خطبات کی طرف جائے. یہ جملہ میں نے جو ابھی آپ کے ساتھ بیان کیا وہ کلمات حکمت میں پوشیدہ ہے. فرماتے ہیں کہ ان قوما عبدوا اللہ رغبتا فتلک عبادۃ التجار. کچھ لوگ ایسے ہیں جو پروردگار کی عبادت کرتے ہیں تو لالچ میں کرتے ہیں. فتلک عبادۃ التجار, یہ تو تاجروں جیسی عبادت ہے, یہ تو لین دین والی عبادت ہے. کچھ کریں گے تو ملے گا تو کریں گے. یعنی انسان کو اگر کچھ نہ ملے, خدا نہ خاصا, خدا نہ خاصا ایسا ہوگا بھی نہیں, لیکن فرض محال محال نہیں ہے. زیادہ انسان یہ فرض کرے کہ ساری نمازیں پڑھنے کے بعد, روزے رکھنے کے بعد, بھوکا رہنے کے بعد, عبادتیں کرنے کے بعد وہاں گئے تو کچھ نہیں ملا, انسان کیا سمجھے گا کہ محنت تو ضائع ہو گئی. جیسے ایک مزدور مزدوری کرتا ہے, عمارت تیار کرواتا ہے, عمارت تیار کرنے کے بعد ٹھیکیدار پیسے نہ دے آج کے دن کے, تو محنت تو ضائع ہو گئی, مزدوری ضائع ہو گئی. کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جو عبادت کرتے ہیں مزدوری کے حساب سے کچھ لینا ہے, کچھ لینا ہے. وَإِنَّ قَوْمًا عَبَدُ اللَّهَ رَحْبَةً فَتِلْكَ عِبَادَةُ الْعَبِيدِ. اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو خدا کی عبادت کرتے ہیں کیسے, خوف سے, لیکن خدا کے خوف سے نہیں, جہنم کے خوف سے. فَتِلْكَ عِبَادَةُ الْعَبِيدِ, یہ تو غلاموں جیسی عبادت ہے کہ عبادت نہیں کرو گے تو ڈنڈے پڑیں گے, لوگوں کی سلاموں کو پیچھے رکھا جائے گا. بس میں اب آپ کے سامنے مثالیں دنیا میں پیش کر رہا ہوں, لوہے کی سلامیں وہاں پر ہوں گی نہیں ہوں گی, وہاں پر تو بس گرا دیا جائے گا جہنم کے اندر. تو کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جو جہنم کے خوف سے عبادت کر رہے ہیں. دیکھیں میرے مولا نے اس جملے کے اندر, اس دو جملوں کے اندر پورے عبادت کے مفہوم کو سامنے رکھ دیا. یا تو انسان کوئی کام کرتا ہے تو فائدے کے لیے کرتا ہے, یا کوئی کام کرتا ہے تو نقصان سے بچنے کے لیے کرتا ہے, اس کے علاوہ اور کوئی کام نہیں ہوتا. یا فائدہ ہوتا ہے یا نقصان ہوتا ہے. آپ یہاں پر آئے ہیں تو یہ کسی فائدے کے لیے آئے ہیں یا کسی نقصان سے بچنے کے لیے آئے ہیں؟ میں یہاں آپ کے سامنے خطاب کر رہا ہوں, کسی فائدے کے لیے کر رہا ہوں یا نقصان سے بچنے کے لیے کر رہا ہوں؟ دنیا کا ہر کام یا کسی فائدے کے لیے ہوتا ہے یا نقصان سے بچنے کے لیے ہوتا ہے. میرے مولانا نے کہا عبادت بھی اسی طریقے سے ہے. یا انسان فائدے کے لیے کر رہا ہوتا ہے کہ جنت مل جائے, یا نقصان سے بچنے کے لیے ہوتا ہے کہ جہنم سے بچ جائے. لیکن ایک عبادت ایسی ہے کہ جس میں نہ فائدہ ہے نہ نقصان سے بچنے کا سوال ہے, وہ کون سی عبادت ہے؟ وَإِنَّ قَوْمًا عَبَدُ اللَّهَ شُكْرًا, وہ عبادت وہ ہے جو پروردگار کے شکر کے طور پر انجام دی جائے. فَتِلْكَ عِبَادَةُ الْأَحْرَارِ, یہ آزاد بندوں کی عبادت. یعنی فائدہ نہیں ہے, شکر انسان کبھی کبھار فائدے میں بھی ادا کرتا ہے, یہ بھی یاد رکھیے کہ کسی اگلے مال کا تقاضا ہوتا ہے تو انسان شکر ادا کرنا ہوتا ہے. لیکن کبھی کبھار شکر ہوتا ہے ایک نعمت دی ہے, کوئی کام کر کے دیا ہے, شکر ادا کر دیا اس کام کے بدلے. خدا نے اتنا کچھ دیا ہے, اتنا کچھ دیا ہے, میرے مولا کہہ رہے ہیں کہ اگر اس کے علاوہ کچھ نہ دیا جائے, جنت نہ دی جائے, پھر بھی اتنا دیا ہے تو شکر ادا کرو. وہ جسم دیا, وہ آنکھیں دی, اور واقعی کمال ہے. تمام مخلوقات کے اندر انسان کو احسن الخالقین بنایا گیا ہے. شکر کرے اس بات پر, عبادت کرے شکر کے طور پر. اور ان جملوں کے اندر خوبصورتی ہے. دیکھیں عربی زبان کے اندر دو لفظ استعمال ہوتے ہیں, ایک لفظ ہے عبد جس کے معنی بزرگان جاتے ہیں, اس کا مطلب ہے غلام. ایک لفظ استعمال ہوتا ہے حر, اس کا مطلب بھی جانتے ہیں آزاد. کمال یہ ہے میرے بہت آزاد کہ ان دو لفظوں کے اندر جو دو متضاد لفظ ہیں ان دونوں کو ایک ساتھ استعمال کیا ہے, ایک ساتھ استعمال کیا. کہتے ہیں ان قوما عبدوا اللہ شکرا فتلك عبادۃ الاحرار. کچھ لوگ ایسے ہیں جو شکر کرتے ہوئے عبادت کرتے ہیں, یہ عبادت کس سے نکلا ہے؟ عبد. اور آزاد احرار کس سے نکلا ہے؟ لفظ حر. کہتے ہیں عبادت وہ ہے جو آزاد بندوں کی عبادت ہے, وہ یہ آزاد بندوں کی غلامی ہے. تو یہ آزادی ہے یا غلامی ہے؟ یہ شکر ادا کرتے ہیں جو عبادت ہو رہی ہے, یہ آزادی ہے یا غلامی ہے, کیا ہے؟ بڑے باریک نقطے کی طرف میں آ رہا ہوں. مولا کہہ رہے ہیں کہ عبادت بھی کر رہا ہے اور احرار بھی ہے, آزاد بھی ہے. کیسے آزاد ہے؟ یہ تو عبادت کر رہا ہے. مجبور انسان جس کو غلام بنایا گیا ہوتا ہے وہ نماز پڑھتا ہے, وہ روزے رکھتا ہے, اس کے گھر کی عورتیں حجاب کرتی ہیں, اس کے گھر کے مرد اس کے حلال کماتے ہیں. یہ تو عبادت کر رہا ہے, غلام ہے, صرف آزاد کہتے ہیں. مولا اتنے باریک نقطے کی طرف اشارہ کیا, شاید یہ کہیں گے تم نے پہلے دو جملوں کی طرف اگر صحیح طریقے سے دقت کی ہوتی ہے تیسرے جملے کے اندر اشارہ نہ آتا. میں نے کہا تھا کہ ایک عبادت وہ ہوتی ہے جو انسان اس خواہش میں کرتا ہے کہ جنت مل جائے, ایک عبادت خواہش میں کرتا ہے کہ جہنم سے بچ جائے. جو ان خواہشات سے آزاد ہو کر عبادت کرتا ہے اسے کہا جاتا ہے یہ آزاد بندوں کی عبادت. درود پڑھ دیجئے گا محمد والا. یہ آزادی عبادت سے آزادی نہیں ہے, یہ آزادی خواہشات سے آزادی ہے, نفسانی خواہشات سے آزادی کا نام. یہ آزاد بندوں کی عبادت ہے کہ جس میں نہ جنت کا خوف, جنت کا شوق ہے, نہ جہنم کا خوف ہے. اور پھر میرا مولا شاہ فرماتے ہیں کہ الہی ما عبدتک خوفا من نارک ولا طمعا فی جنتک بل عبدتک. پروردگارا میں نے تیری عبادت اس لالچ میں بھی نہیں کی کہ مجھے جنت مل جائے, اور نہ اس خوف سے کی ہے کہ جہنم سے بچ جاؤں, بلکہ میں نے اس لیے تیری عبادت کی ہے اہل لذالک, کیونکہ تو اس کا اہل ہے. یہ علی کی عبادت ہے, شکر کرتے ہوئے عبادت کی ہے. اور جس طریقے سے میرے مولا نے عبادت کی ہے اسی طریقے سے اس کے فرزند کے جملے آئے ہیں دعائیں عرفہ کے اندر. سرکار سید شہدا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا ہے اور دعا کا آغاز بڑے عجیب انداز سے ہے. آپ اکثر دیکھیں گے معصومین کی جو دعائیں ہیں, خاص کر کے جو طویل دعائیں, اس میں ایسا نہیں کہ جیسے ہی دعا شروع ہوئی فوراً کا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین, پالنے والے مجھے معاف کر دے. پہلے جملے کے اندر یہ نہیں آتا, نہیں آئے گا رب زدنی علما, نہیں آئے گا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. فوراً سے دعا نہیں مانگتے, پہلے خدا کی حمد و ثنا کرتے ہیں. ہر دعا کو آپ دیکھ لیجیے, پہلے خدا کی حمد و ثنا ہے پھر دعا مانگی گئی ہے. میرے مولا نے دعا عرفہ کا آغاز کس طرح کیا؟ اے خدا تو وہ ہے جس نے چاند کو بنایا ہے, اے خدا وہ ہے جس نے تم نے سورج کو اور اس کی روشنی کو بنایا ہے, اے خدا تو وہ ہے جس نے زمین کو بچھایا ہے, اے خدا تو وہ ہے جس نے آسمان کا سایہ کیا ہے, خدا تو وہ ہے جس نے بادل بنائے ہیں. ایک ایک کر کے نعمتوں کو یاد کیا اور پھر کہا خدا تو وہ ہے جس نے میرا کتنا خوبصورت جسم بنایا ہے, میرے آنکھوں میں روشنی دی ہے, میرے کان ہڈی سے پیدا کیے ہیں, میری زبان ایسی بنائی کہ جو بولنے کا کام بھی کرتے ہیں, چکھنے کا کام بھی کرتے ہیں, ہونٹ ایسے بنائے کہ جو کھولنا چاہوں تو کھول سکتا ہوں, بند کرنا چاہوں تو مکمل بند کر سکتا ہوں. کیا کمال مخلوق ہے. ایک ایک چیز کا تذکرہ کیا, خون کا, گوشت کا, لوتھڑے کا, رگوں کا, پٹھوں کا, ہر چیز کا تذکرہ کرنے کے بعد میرے مولا کہتے ہیں ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها. اے خدا اگر حسین بھی تیری ایک ایک نعمت کو شمار کرنا لگے تو حسین ختم ہو جائے گا, تیری نعمتیں ختم نہ ہوں. نعمتیں اتنی کثیر ہیں, انسان یہ نہ سوچے کیا آگے ملنے والا ہے, کیا مل چکا ہے پر شکر کرتے ہوئے عبادت کرے. یہ عبادت احرار ہے, یہ آزاد بندوں کی عبادت ہے. جناب ایوب علیہ السلام, انہیں پہلے خدا نے بہت عطا کیا, اتنا عطا کیا اتنا عطا کیا کہ کھیتیوں کی کھیتیاں آباد ہو گئی, ان کی اولاد کثیر ہو گئی, انہیں بہت مال و دولت ملا, جانور انہوں نے خریدے, ساری چیزیں ہوئی. شیطان ایک مرتبہ خدا سے درخواست کرتا ہے, خدا بندہ یہ تیرا جو جناب ایوب بندہ ہے یہ اس لیے شکر گزار بنا ہوا ہے کیونکہ تمہیں اتنی نعمتیں دے دی ہیں, اگر وہ نعمتیں چھین لے گا اس کا شکر بھی ختم ہو جائے گا. اب خدا کو امتحان تو ویسے ہی لینا تھا جناب ایوب کا, خدا نے کہا شیطان تو اپنا کام کر لے, دیکھتے ہیں کہ کتنے جناب ایوب اپنے راستے سے بھٹکتے ہیں. اب شیطان آیا ہے اور اس نے اتنا خطرناک کام کیا کہ جتنی کھیتیاں تھی جناب ایوب کی سب قسم برباد ہو گئی, جتنے جانور تھے سب ہلاک ہو گئے, اور اولادیں بھی آہستہ آہستہ مرنے لگی. اتنی پریشانی آ گئی, اتنی پریشانی, اتنے بڑے امیر آدمی تھے اتنے غریب ہو گئے, اور 70 سال تک یہ پریشانی آتے رہے رفتہ رفتہ. دیکھیں ایک سال انسان میں پریشانی آ جاتی ہے, سب کچھ لوٹ جاتا ہے, ختم ہو گیا, انسان مر گیا, لیکن جہاں ایک ایک کر کے زخم کاٹا جاتا ہے, کبھی ہاتھوں کو کاٹا جا رہا ہے, کبھی پیروں کو کاٹا جا رہا ہے, کبھی گردن پر ہارا چلایا جا رہا ہے, بڑی پریشانی ہوتی ہے. جناب ایوب ایک ایک کر کے ہر چیز ختم ہو گئی. شیطان نے کہا خدا بندہ کیا میں اس سے بھی اور زیادہ آگے کام کر سکتا ہوں؟ خدا نے کہا اور کر. اب شیطان جناب ایوب کے جسم پر مسلط ہو گیا, اور بدن پر مسلط ہونے کے بعد جناب ایوب کی صحت بھی لے لی, انہیں بیمار کر دیا. اب بیمار بھی ہو گئے, بیمار ہو گئے, غریب ہو گئے, فقیر ہو گئے, سارے گھر والے اجڑ گئے, کھیتیاں ویتیاں سب ختم ہو گئی. لوگوں نے اب تانا دینا شروع کیا, یہ مصیبت کم تھی جو لوگوں کے تانے بھی شروع ہو گئے کہ اے ایوب تم تو بہت متقی تھے, تم تو بڑے پرہیزگار تھے, تم تو بڑے عالم تھے, اب کیا ہوا ساری عبادتوں کا صلہ خدا نے یہ دیا کہ تم نے ساری چیزیں چھین لی, اس کا مطلب تمہاری عبادت میں کھوٹ تھا. لوگوں نے تانے دینا شروع کیے, اور یہ تانے اتنے خطرناک ہوتے ہیں انسان کے لیے. دیکھو جناب ایوب یہ کہتے ہیں کہ 70 سال میں جو مجھے مصیبتیں نازل ہوئی اس میں سب سے بڑی مصیبت یہ تھی کہ لوگ مجھے تانے دیا کرتے تھے, تانے برداشت نہیں ہوتے. 70 سال تک مصیبتیں برداشت کی, مصیبتیں برداشت کرنے کے باوجود جب جناب ایوب کا سب کچھ لٹ گیا, مال متاع اولاد سب کچھ لٹ گیا, ایک چیز نہ لوٹی. کیا نہ لوٹی؟ پروردگار کا شکر نہ لوٹا. شکر پروردگار اب بھی باقی رہا, اب بھی صبر کرتے رہے. ارے مرتبہ خدا کی بارگاہ میں آ کر کہتے ہیں خدا بندہ مجھے نہیں معلوم کہ تم نے مجھ پر یہ پریشانیاں کیوں نازل کی, مجھے نہیں معلوم تم نے مجھ پر مصیبتیں کیوں نازل کی, میں اس کی مصلحت سے حکمت سے ناواقف ہوں, لیکن میرا بھی تو کمال ہے نا کہ اتنی مصیبتیں تھیں مجھ پر اور مجھے وجہ نہیں معلوم تھی, لیکن پھر بھی میں نے صبر کیا, میں نے صبر سے کام لیا, میں ایوب صابر کہلایا. جیسے اس زبان ایوب سے صبر کا لفظ لکھا کہ میں نے صبر کیا, خدا کی طرف سے آواز آئی اور بڑی عجیب ہیبتناک آواز آئی. ایک آسمان سے بادل آیا جناب ایوب کے سر پر آیا, اور ہزار قسم کی آوازیں جناب ایوب کی کان میں آئی. اے ایوب یہ بتاؤ یہ صبر کی صفت تم نے کس نے پیدا کی؟ کیا تم نے خود پیدا کی یا میں نے عطا کی؟ جہاں یہ جملہ سنا, ہاتھ کو اٹھایا, اپنے سر پر ڈالا, کہا من کا یا رب, اے خدا یہ بھی پوری عطا ہے, میرے پاس کیا ہے؟ صحیح ہے پریشانیاں مصیبتیں یہ ساری چیزیں تھی اور میں نے صبر کیا, لیکن یہ صبر بھی تو تیری ہی عطا تھی, ورنہ صبر کرنے کے قابل کا بنتا؟ خدا کا لاکھ احسان ہے, ان نعمتوں کو یاد کیجیے, صرف دنیاوی حوالے سے نہیں, یہ جس گھرانے میں, جس گھرانے نے ہمیں پیدا کیا ہے واقعی نعمت ہے. یہ لاکھ لاکھ پروردگار کا کرم ہے, احسان ہے کہ اس گھرانے میں پیدا کیا جہاں اہل بیت کا ذکر ہوتا ہے. اسی لیے انسان کبھی نماز پڑھتا ہے, نماز صحیح ہے, انسان جلدی پڑھنا چاہے جلدی پڑھ لے, آہستہ آہستہ پڑھنا چاہے آہستہ آہستہ پڑھے, لیکن جتنی بھی نماز پڑھے شوق کے ساتھ پڑھے, شکر کے ساتھ پڑھے. پروردگار مجھے مجھے توفیق دی کہ تیرا شکر ادا کر سکوں. اس لیے علماء بیان کرتے ہیں کہ دیکھیں دعائیں قنوت کے اندر کون سی دعا پڑھنا زیادہ مستحب ہے. ویسے تو انسان جو بھی مانگنا چاہے مانگ سکتا ہے, انسان علم مانگنا چاہے علم مانگ سکتا ہے, رزق مانگنا چاہے رزق مانگ سکتا ہے, اولاد مانگنا چاہے اولاد مانگ سکتا ہے, تعلیم مانگنا چاہے تعلیم مانگ سکتا ہے, مغفرت مانگنا چاہے مانگ سکتا ہے, ہر چیز مانگ سکتا ہے. لیکن کون سی دعا سب سے افضل ہے آپ دیکھ لیجیے. جو فقہ کی کتابیں ہیں اس کے اندر دعا لکھی ہوئی دعائے قنوت. کون سی دعا ہے؟ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم, لا الہ الا اللہ العلی العظیم, سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب الارضین السبع وما فیہن وما بینہن ورب العرش العظیم والحمد للہ رب العالمین. کتنی دعا ہم نے مانگی, کتنی دعا ہم نے مانگی, بظاہر ایک دعا بھی ہم نے نہیں مانگی ہے, اور دعا مکمل ہو گئی. اب اللہ اکبر کہہ کے رکو میں چلے جائیں, یہ کیا ہوا؟ دعائے قنوت کے اندر تو ہمیں دعا مانگنی چاہیے تھی, علم کی دعا, رزق کی دعا, اولاد کی دعا, ہم نے کچھ نہیں مانگا پر دعا مکمل ہو گئی, یہ کیا ہے؟ علماء نے اس کے اندر نقطہ بیان کیا, ہم نے بہت مانگ لیا اور دعا مکمل بھی ہو گئی, ہمیں پتہ نہیں چلا کیا کیا مانگا ہم نے. کیا خدا تو وہ ہے کہ جو حلیم بھی ہے کریم بھی ہے, خدا تو وہ ہے جو بلند بھی ہے عظیم بھی ہے, خدا تو ہر برائی سے پاک بھی ہے, خدا تو رب زمین و آسمان کا بنانے والا بھی ہے, جس کے درمیان اس کو بنانے والا بھی ہے. والحمدللہ رب العالمین, اے رب العالمین تیرے پر حمد ہے. بظاہر کچھ نہیں مانگا. علماء نے بیان کیا کہ جب دینے والا حکیم بھی ہوتا ہے, علیم بھی ہوتا ہے, خبیر بھی ہوتا ہے, تو پھر اس کو یہ نہیں بتایا جاتا کہ مجھے کیا چاہیے. جب ایک غلام ہوتا ہے, ایک عبد ہوتا ہے, اپنے مولا کے پاس جاتا ہے تو مولا کو نہیں کہتا کہ مجھے اچھا لباس چاہیے, مجھے اچھا مکان چاہیے, مجھے کوئی زوجہ چاہیے, یہ ساری چیزیں نہیں مانگتا. پتا ہوتا ہے آقا اتنا ہوشیار ہے, اتنا تیز ہے, اتنا سمجھدار ہے, اتنا علیم و خبیر و حکیم ہے کہ کچھ نہیں بھی مانگوں گا, سمجھ جائے گا کیا مانگنا. تو بہتر یہ نہیں ہے کہ آقا کے پاس جانے کے بعد آقا کی تعریف کی جائے, آقا آپ کریم ہیں, آپ تو سخی ہیں, آپ تو فیاض ہیں, آپ تو دینے والے ہیں. بس جب آقا کے سامنے کچھ کہیں گے, آقا خود سمجھ جائے گا کہ بندے کو کیا چاہیے. ہم نے بھی اس طریقے سے خدا سے بظاہر کچھ نہیں مانگا کہ ہمیں یہ چاہیے, یہ چاہیے, یہ چاہیے, کچھ نہیں مانگا. ہم نے کہا خدا تو کریم ہے, خدا تو علیم ہے, خدا تو فیاض ہے, تو سب کو دینے والا ہے, جانتا ہے کہ کیا دینا ہے, بندے کو کیا ضرورت ہے. کچھ نہیں مانگیں گے, خدا سب کچھ جانتا ہے, اس لیے سب کچھ عطا کر دے گا. ایک درود پڑھ دیجیے محمد والا. انسان خدا کی عبادت کرے اس انداز سے, شکر کرتے ہوئے خدا کی عبادت ہو. اچھا, اس کے اندر تین طریقے میرے مولا نے بیان کیے اور ساری عبادتیں اس کے اندر شامل ہو گئی. عبادت ہوتی ہے تو فائدے کے لیے یا نقصان سے بچنے کے لیے یا شکر کے لیے, ہو گئے تین سچ میں. ایک قسم اور بھی ہے جو میرے مولا نے تو بیان نہیں کی لیکن وہ ہے, اب شاید اس لیے بیان نہ کی ہو کہ اس زمانے میں ایسے عابد نہیں تھے جو اس زمانے میں پیدا ہو گئے. دیکھیں انسان عبادت کرتا ہے جنت کے لیے, جہنم سے بچنے کے لیے یا شکر پروردگار کے لیے. ایک عبادت ایسی ہوتی ہے جو لوگوں کے لیے انسان کرتا ہے, جو معاشرے کے لیے انسان کرتا ہے, دکھاوے کے لیے انسان کرتا ہے, ریاکاری کے لیے انسان کرتا ہے. میرے مولا نے اس عبادت کو شامل نہیں کیا, اس کے بارے میں کچھ بتانا چاہیے تھا. شاید میرے مولا نے اس لیے شامل نہ کیا ہو تو جنت والی عبادت پھر بھی عبادت کہلانے کے لائق ہے, جہنم سے بچنے والی عبادت پھر بھی عبادت کہلانے کے لائق ہے, شکر والی عبادت پھر بھی کہلانے کے لائق ہے, لیکن جو لوگوں کو دکھانے کے لیے عبادت کی جاتی ہے وہ عبادت کہلانے کی بھی لائق نہیں. اس لیے اسے تین قسموں میں بھی شامل نہیں کیا, اور یہ سب سے خطرناک چیز ہے. کیونکہ قرآن یہ کہتا ہے وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون, مومنین کی اکثریت مومن نہیں ہے, مشرک ہے, مشرک. اللہ کلمہ توحید پڑھتے ہیں, جانتے خدا ایک ہے, لیکن اللہ اکبر جس زبان سے نکلتا ہے اسی زبان سے کبھی بوس کے سامنے جا کر کہتے ہیں, بوس تو ہی سب کچھ ہے, افسر کے سامنے جا کر آپ ہی سب کچھ ہیں, آپ ہی ہمیں دینے والے ہیں, اللہ اکبر جس زبان سے نکلتا ہے اسی زبان سے ادا کر کے مشرک بن جاتے ہیں. بہت خطرناک جملہ ہے, مشرک انسان بن جائے. مشرک کا مطلب نجس ہو جاتا ہے. ایک عابد تھا, سال بھر عبادت کرتا رہا اور کیسی عبادت کی, 30 سال تک اس نے اس طرح عبادت کی کہ جہاں مسجد تھی مسجد میں جاتا تھا اور پہلی صف میں سب سے آگے جا کر کھڑا ہوتا تھا. 30 سال تک اس طرح عبادت کی. آپ نے بھی دیکھا ہوگا لوگ جاتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے, کئی دفعہ عبادت کرتے ہیں اور ریگولر جاتے ہیں لیکن کبھی اتفاق ہو جاتا ہے, چھٹی ہو جاتی ہے. حتیٰ آپ چھوڑیے جو امام جماعت ہیں ان کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے, بیمار ہو گئے, کبھی کوئی کام پڑ گیا, چھٹی لے لی. یہ ایسا عبادت گزار تھا, 30 سال تک نماز پڑھی پہلی چوک میں جا. 30 سال جب مکمل ہوئے ایک دن آیا نماز پڑھنے کے لیے, اب سے نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں پہنچا, اتنا رش ہو گیا تھا مسجد میں, ساری سفے آگے کی بھر گئی تھی, اسے پیچھے جگہ مل گئی. لیکن پیچھے جگہ مل گئی ہے لیکن چونکہ پیچھے جگہ ملی تھی اور پہلی سب میں سب سے آگے جگہ نہیں ملی تھی, اس لیے بےچارا شرمندہ ہو گیا. نماز تو شروع کر دی, اللہ اکبر, نماز پڑھتا رہا, نماز پڑھتا رہا. نماز پڑھنے کی وجہ نماز مکمل کی تو اس کے جو آس پاس بیٹھے ہوئے لوگ تھے مسافہ کرنے جب لگے تو اس کو دیکھ لیا, پہچان لیا کون ہے. یہ تو وہی ہے جو ہر مرتبہ آگے جا کے نماز پڑھتا تھا, اس کو آج لگتا ہے جگہ نہیں ملے گی. ایسا ہو گیا اس کے ساتھ بھی کہ آج اس کو مزہ نہیں ملا آگے جانے کا. جب لوگوں نے اس طرح کی نظروں سے دیکھا جو تنز والی تھی, ذرا جلدی کر لیتا تو وہ 30 سال کے ساتھ منسلک ہو جاتا. شرمندہ ہو رہا تھا, اچانک ذہن میں خیال آیا کہا میں کس بات پر شرمندہ ہو رہا ہوں, میں کس بات پر افسردہ ہو رہا ہوں, کیا میں اس بات پر شرمسار ہو رہا ہوں کہ لوگ مجھے تنز کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں, لوگ مجھے سمجھ رہے ہیں کہ پیچھے کھڑا ہوا ہے آگے جا کر مجھے جگہ نہیں ملی. کیا میں 30 سال تک جو آگے جا کر نماز پڑھتا ہوا لوگوں کی خاطر پڑھتا رہا, آج جو میں نماز پڑھ رہا ہوں شکر ہے پروردگار کا کہ خدا نے میری یہ ریاکاری توڑی, یہ میرا شرک تھوڑا اور اس کے بعد مجھے پیچھے جا کر کھڑا کر کے نماز پڑھنے کا موقع دیا تاکہ اب جو نماز پڑھوں وہ خالص پروردگار کی نماز. انسان کی بعض اعمال ہوتے ہیں اندازہ نہیں ہوتا کہ انسان کس لیے کر رہا ہے. مجلسوں میں انسان آ رہا ہوتا ہے, ماتمداری میں انسان جا رہا ہوتا ہے, اللہ داری میں انسان جا رہا ہوتا ہے, شریک ہو رہا ہوتا ہے, یہ سارے کام کرتا ہے لیکن ذرا تھوڑی دیر کے لیے تصور کریں اگر لوگ نہ ہوں, اکیلے جا رہے ہوں, اکیلے انسان جا پائے گا, کر پائے گا تنہائی یہ کام؟ رسول کے زمانے میں ایک مسلمان ہوا اور اس زمانے کی بات تھی کہ جب رسول نے مکے سے مدینہ ہجرت کی تھی, اور آپ کو معلوم ہے مدینہ ہجرت کیے جنگوں کا سلسلہ شروع ہو گیا, جنگ بدر ہے, جنگ عہد ہے, جنگ خندق ہے, سب مدینے کے اندر ہوئی. ایک آدمی جو مسلمان ہوا اور ابھی فقط جنگ بدر ہوئی تھی, جنگ عہد باقی تھی, جب یہ مسلمان ہو گیا لوگوں نے پوچھا یہ ماشاءاللہ کیسی عبادت کرتا ہے, کتنا مجاہد ہے, کتنا بڑا جہاد کرتا ہے, بہترین شہ سوار ہے, بہترین تلوار چلانے والا ہے, بہت اچھا ہوا یہ مسلمان ہو گیا. رسول فرماتے تھے اسے مسلمان نہ کہو, یہ مسلمان نہیں ہوا ہے. لوگوں نے کہا حیرت کی بات ہے. اب آخر حیرت کی بات تھی, آج کے زمانے میں شاید آپ کے لیے حیرت نہ ہو, ان کے لیے حیرت تھی جنہوں نے کمر پر کوڑے برداشت کیے ہیں اور لا الہ الا اللہ کہا ہے. انہوں نے کہا لا الہ الا اللہ بھی کہہ رہا ہوں اور مسلمان نہ ہو, کیسے ممکن ہے؟ انہوں نے کفر کو چھوڑ دیا, بت پرستی کو چھوڑ دیا, یہ تو اسلام میں داخل ہو گئے. اور زمانے کے اندر یہ تو نہیں تھا کہ دکھاوے کے لیے لوگ مسلمان ہو رہے ہیں, بلکہ لوگ دکھاوے کے لیے تو کافر بنتے تھے کہ کہیں ہمارا اسلام چھپا رہے تو ہم بچے رہیں گے. یہ دکھاوے کے لیے تو نہیں کر سکتا, یہ تو یہ بات نہیں کر رہا ہے, یہ کیسے ممکن ہے کہ مسلمان نہ ہو؟ ایک دن فیصلہ ہو گیا, جنگ عہد ہوئی. اب آپ یہ نہ سمجھے کہ یہ جنگ وہ تھی کہ جس کے اندر جیسے بہت سے بھاگے تھے یہ بھی بھاگ گئے اس لیے فیصلہ ہو گیا, نہیں, انہوں نے جہاد کیا, لڑائی کی. بات ایسی جنگ کی ہے کہ 7 کافروں کو واسطے جہنم کیا, اور لیکن اتنا زخمی ہو گئے, اتنا زخم سے لہو لہان ہو گئے کہ بس مرنے کے قریب تھے. جب جنگ عہد مکمل ہوئی ہے ہر زخمی کو لایا گیا, ہر پریشان حال کو لایا گیا, جب لایا گیا تو اتنا زخموں سے چور ہو چکا تھا, بس یقین ہو گیا تھا مرنے والا تھا. جب یہ مرنے والا تھا تو لوگ عیادت کے لیے جمع ہوئے, سب آگے ہو گئے کہ کون کون ہے جو بچا ہوا تھا اور کیسی حالت ہے. اس زخموں سے جو شرابور تھا, ایک مرتبہ کسی نے آ کر کہا کہ تجھے مبارک ہو, تو دنیا سے جنت میں جا رہا ہے, تجھے بہت بہت مبارک ہو. وہ کہتا ہے کس بات کی جنت, کس بات کی مبارکباد, کہ تم جنت کی طرف جا رہے ہو اس بات کی مبارکباد, تم نے اتنا بہترین جہاد کیا, اتنی بہترین جنگ کی, تم جنت کی طرف جا رہے ہو. کہا میں نے جو یہ جہاد کیا ہے, یہ جنگ کیا ہے, جنت کے لیے تھوڑی کیا ہے, میں نے تو اس لیے جہاد کیا تھا کہ ہر قبیلہ والا بھاگ گیا تھا. میں یہ سمجھ رہا تھا کہ اگر میں بھی بھاگ گیا تو ہمارے قبیلے والوں کی بے عزتی ہو جائے گی, توہین ہو جائے گی, عورتیں باتیں بنائیں گی, اس لیے میں رکا ہوا تھا. مجھے جنت جہنم میں کوئی خوف نہیں ہے, نہ مجھے اللہ کی بات کی وجہ سے میں جنگ کر رہا تھا, مجھے تو اس لیے جنگ کرنا تھی کہ اگر میں جنگ کے میدان سے بھاگ گیا تو عورتیں میرے لیے برا بھلا کہیں گی, باتیں بنائیں گی, میں عورتوں کی خاطر اپنے قبیلے والوں کی خاطر رکا ہوگا. سمجھ میں آ گیا. اس کے بعد اس نے ایک سرکس سے تیر کو نکالا اور اپنی شہرت پر پھیر کر خودکشی کر دی. اور اب رسول کی بات لوگوں کے سامنے آئی کہ جو دنیا کے لیے لڑتا ہے, جہاد تک جیسا کام کرتا ہے, اور آخر میں اس کا انجام یہ ہوتا ہے کہ ایمان بالکفر, اس کا ایمان کس پر آ جاتا ہے, کفر پر, پروردگار کا انکار کر دیتا ہے, اس کے ساتھ دنیا توڑتا ہے. اور جس کی عبادت پروردگار کی خاطر ہوتی ہے وہ ایمان باللہ کے ساتھ ہوتا ہے. بس دوسرا کربلا کے میدان میں شہدا بہت سے تھے اور ہر عمر ہر قبیلے کے تھے, بلکہ مجھے کہنا چاہیے ہر وطن کے تھے اور ہر قسم کے مذہب کو چھوڑ کر آنے والے تھے. کچھ ایسے تھے جنہوں نے شرک کو چھوڑا, بت پرستی کو چھوڑا, کچھ ایسے تھے جنہوں نے نام نہاد نفاق کو چھوڑ کر اسلام کی طرف آئے, کچھ ایسے تھے جو یہودی تھے, عیسائی تھے اور پھر مسلمان ہوئے. ان سب کا مقام مرتبہ اپنی جگہ پر بہت بلند تھے. ایک روایت ایسی ہے کہ قیامت کا میدان آئے گا تو قیامت کے میدان میں جہاں سارے انسانوں کو جمع کیا جائے گا وہاں اہل بیت کو بھی بلایا جائے گا, اور اہل بیت کے اندر جہاں بی بی سیدہ کو بلایا جائے گا تو ان کی حالت بڑی عجیب ہوگی. جب انہیں بلایا جائے گا تو مکمل حجاب کے اندر, مکمل نکاح پردے کے اندر آئیں گی, لیکن جب وہ آئیں گی تو ایسی حالت ہوگی کہ حکم دیا جائے گا اے اہل معیشت تم اپنی آنکھوں کو جھکا لو, یہاں تک کہا جائے گا اے آدم تم بھی اپنی نظروں کو جھکا لو, اے نوح تم بھی اپنی نظروں کو جھکا لو, اے موسیٰ علیہ السلام تم بھی اپنی نظروں کو جھکا لو. سارے انبیاء کو حکم دیا جائے گا اپنی نظروں کو جھکا لو, اب رسول کی بیٹی آ رہی ہے. اور جب رسول کی بیٹی آئے گی تو عجیب حکم ہوگا, اے رسول خدا, اے حبیب خدا, آپ بھی اپنی نظروں کو جھکا لیجیے, اے علی مرتضیٰ آپ بھی اپنی نظروں کو جھکا لیجیے, کیونکہ اب سیدہ اس حالت میں آنے والی ہے کہ آپ بھی برداشت نہ کر سکیں. اور اس موقع پر پروردگار کی آواز آئے گی, اب سیدہ آپ محشر میں داخل ہو جائے, اب تو سیدہ آئیں گی تو عجیب حالت ہوگی, ایک طرف محسن کی سب شکر لائش ہوگی, ایک طرف حسین کا جلا ہو گا, ایک طرف زینب کی شادت ہوگی, ایک طرف افطار کے شانے ہوں گے, ایک طرف علی اصغر کی جینی ہوئی گزر ہوگی, ایک طرف قاسم کی پاما آزاد ہوگی, اور ہر طرف سے آتے ہوئے سیدہ آواز دیں گی, پاسے والے پتا ان کا قصور کیا تھا, انہیں کس جرم میں, انہیں کس جرم میں شہید کیا گیا, سکینہ کو کس جرم میں تماشے لگائے گئے, سید سجاد کو کس جرم میں گولے مارے ہیں, ایک ایک کا سوال کریں گی اور سوال کرتے کرتے کہیں گی پالنے والے مجھے پتا, مجھے ہر ایک نظر آ رہا ہے, لیکن میرا بیٹا حسین مجھے, جہاں حسین کے نام آئے گا آواز آئے گی انظر الی قبر محشر, اے سیدہ تم محشر کے درمیان میں دیکھو, جہاں سیدہ کی نگاہ درمیان میں پڑے گی عجیب حالت ہوگی, اور حسین وقائم بلا راس, حسین تو ہوں گے لیکن سر حسین, اس سیدہ ہے جو اس طریقے سے ہمیں ہوتا ہے قیامت تک منائے گی, کیسے ممکن ہے ظلم کو چھوڑ دے, کیسے ممکن ہے کہ اپنے آنسو کو چھوڑ دے. آپ نے کل بیان سنا کہ 28 رجب سے قافلہ چلا تھا, 28 رجب سے جب قافلہ چلا ہے تو مدینہ سے مکہ گیا, اور مکہ میں کچھ وقت گزارا ہے, اور گزارنے کے بعد 8 ذی الحجہ کی جو تاریخ آئی اس پہ قافلہ اب مکہ چھوڑ کر جانا ہے.
اللہ تعالیٰ آپ نے بھی حج کیا ہوگا, خدا ہر ایک کو حج کی تعداد نصیب کرے, ہر ایک کو زیارت بیت اللہ نصیب کرے. جب انسان خانہ کعبہ کی طرف جاتا ہے دل نہیں مانتا کہ انسان خانہ کعبہ کو چھوڑ کر جا سکے, اور جب آج دن حجہ کی تاریخ آتی ہے دنیا بھر کے ظاہری دنیا بھر کے حاجی خانہ کعبہ کی طرف آ رہے ہیں, عجیب ماحول ہوتا ہے, عجیب منظر ہوتا ہے, ہر ایک کی زبان پر لا الہ الا اللہ ہوتا ہے, ہر ایک کی زبان پر لبیک اللہم لبیک ہوتا ہے, ہر ایک خانہ کعبہ کی طرف جانا ہوتا ہے جہاں ہر ایک خانہ کعبہ کی طرف آ رہا تھا. لیکن جب اکتر ہجری کا جب سات ہجری کے اندر حج آیا تو عجیب ماحول تھا, جب باہر سے کعبہ ہے اور خانہ کعبہ کو سمجھا گئی اور مکے کو رخصت کر رہا ہے. میرے مولا نے مکے کو رخصت کی اور اس کے بعد میرے مولا کوفے کی طرف جانا چاہتے تھے, لوگوں نے بتایا کوفے کے حالات تک میرے مولا وہاں نہ جائیے گا. میرے مولا نے راستہ بدلایا, ایک مقام کی طرف گئے, چلتے چلتے ایک مقام ایسا آیا کہ جب گھوڑا آگے نہیں بڑھا, میرے مولا نے گھوڑے کو تبدیل کیا, پھر گھوڑا آگے نہیں بڑھا, ایک اور گھوڑا تبدیل کیا, یہاں تک کہ میرے مولا نے چھ گھوڑے تبدیل کیے کوئی آگے نہیں بڑھا. زمین ایسی پر خطر تھی کہ حیوان بھی انسان بن گئے, وہ بھی جانتے تھے کہ زمین پر مجھے میرے مولا نہیں کرائے کوئی آگے نہیں بڑھا. میرے مولا نے رک کا سوال کیا, ارے واضح والا یہ بتا رہے زمین کو کیا کہتے ہیں؟ کسی نے آ کر بتایا میرے مولا اس زمین کو غازلیہ کہتے ہیں. میرے مولا نے کہا کوئی اور نام ہے؟ کہا اسے شکیب پورا بھی کہتے ہیں. پھر میرے مولا نے کہا کوئی اور نام بھی ہے؟ لگتا تھا کہ میرے مولا کسی اور نام کی تلاش کر رہے تھے, سوچ رہے تھے کوئی اور نام مجھے بتا دے میں یہیں پر رک جاؤں گا. کسی نے آگے بڑھ کر کہا مولا جتنے نوابی کہتے ہیں, اور پھر ایک بزرگ آگے بڑھا کہا آتا فریادک ہو تو میں بھی بولوں اسے کرم و بنا بھی کہتے ہیں. جہاں کربلا کے نام سنا آتا حسین نے مولا عباس کو حکم دیا عباس ہمارے خیمے یہیں پر لگائے جائیں گے اور ہم قیامت تک یہیں پر زمین پتی ہو جائے. عباس کو حکم ہوا خیمے لگائے جائے, عباس کے خیمے لگا دیے اور بڑی اسد والوں کو بلایا گیا, بڑی اسد والوں آتا تم سے زمین خریدنا چاہتے ہیں, تم کتنے جرم میں بیچنے کا تیار ہو؟ چار جرم کے اندر زمین کے فروخت ہوئی لیکن تین شرطوں پر میرے مولا نے زمین خریدی. پہلی شرط بڑی عجیب تھی بلکہ سارے جرائم معلوم ہوتا ہے کہ حسین نے اپنی زبان سے مرضی پڑا ہے, حسین نے اپنی زبان سے مرضی نامہ پڑا ہے. پہلی شرط بیان کی کہا بڑی اسد والوں جب ہماری شہادت ہو جائے اور ہمارے زائرین دور دور سے آئے تو جب ہمارے قبر کو تلاش کرنا شروع ہوئے انہیں بتا دینا تمہارا مظلوم ہوا تھا یہاں پر رہ. دوسری شرط بیان کی کہا بنی اسد والوں دوسری شرط ہے جب ہمارے زائرین آئے تو تین دن تک انہیں مہمان رکھنا, ان کے کھانے کا بھی انتظام کرنا, ان کے پانی کا بھی انتظام کرنا. میں کہوں ہاتھ جوڑ کر میرے مولا آپ نے تین دن کا تذکرہ کیوں کیا؟ شاید میرے مولا جواب دے جب سات محرم کی تاریخ آئی تجھے جواب مل جائے گا. میرے بچوں کو تین دن تک بھوکا بھی رکھا گیا, تین دن تک پیاسا بھی رکھا گیا, میں نہیں چاہتا جو میری زیارت کو آئے وہ بھی بھوکا رہے ہیں اور وہ پیاسا رہے. اور تیسری بات نے یہ بیان کی کہا بنی یہ سلوار ہو جب یہ ظاہر ہمیں شہید کر رہا ہے اور ہمیں لاشیں کو نہ دفنا ہے تم آنا اور ہمارے لاشوں کو دفنا کر چلے جانا. جب مردوں سے وصیت کر دی کہا جا کر اپنی عورتوں کو بلائے اور دیا ہے کہا تمہیں جانتے ہو میں کون ہوں؟ میں زینب کا بھائی ہوں, میں ام کلثوم کا بھائی ہوں, مجھے پہچانا پڑتا ہے. جب تمہارے من یا تو خوف کے چکر میں یا لالچ کی وجہ سے ہمارے لاشوں کو دفنا کر سکے تم کمرے دھونے کے بہانے سے آنا, پانی بھرنے کے بہانے سے آنا اور ہمارے لاشوں کو دفنا کر چلے جانا. اور آج نے جملہ کہا کیا جا کر اپنے بچوں کو بلاؤ, جب بچوں کو بلائے گا کیا بچوں مجھے پہچانتے ہو میں کون ہوں؟ میں سکینہ کا بابا ہوں, میں علی انکل کا بابا ہوں. کہا بچوں اگر تمہارے بابا ہمارے لاشوں کو دفنا کرے کھیلتے کودتے آ رہا ایک دم ہاتھ اٹھانا ہمارے لاشوں کو ٹارگٹ پر لے جانا. میں کہوں آبا آپ ذرا بڑی اعتبار کو یہ بھی بتا دیجیے کہ آپ کی پہچان یہ کیسے کریں گے, آپ کی شناخت یہ کیسے کریں گے؟ شاید بڑی اعتبار یہ کہیں ارے ہم تو اپنے آبا کو پہچانتے ہیں کیسے نہ پہچان لیں گے, ہم تو دیگر کو پہچانتے ہیں کیسے نہ پہچان لیں گے, ہم اپنا کو پہچانتے ہیں کیسے نہ پہچان لیں گے؟ میں کہوں گا بڑی اعتبار ہو آج تو تم پہچانتے ہو لیکن جب شام غریب آئے گی یا تو انسان پہچانا جاتا ہے ان لباس سے پہچانا تو سب سے پہچانا جاتا ہے, جب چار بے غریب آئے گی ہر لاجا تمہیں بہتر ملے گا, ہر لاجا تمہیں بے کپڑا بے لباس ملے گا, تم پہچان نہ سکو گے کون عفان ہے, کون حسین ہے, کون علی اکبر ہے. ہر قدم پہ پیغمبر میرا مولا آئے گا, بتائے گا یہ ہم شکل پیغمبر میرا بھائی علی اکبر ہے, یہ میرا چچا عفان ہے, یہ میرے بابا حسین ہے.
علم الذين ظلموا قال محمد ايام قلبي ينقلبون قال ول بحق محمد وال محمد جن جن آنکھوں میں آنسو ہے رب العالمین کی دام جگہ عنایت فرما, ان آنسوؤں کا واسطہ ہمارے صلیل سے توسل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما, ہمارے گناہ کبیرہ اور صغیرہ کی مغفرت فرما, تمام مرحومین کی مغفرت فرما, جو پریشان حال مومنین دنیا بھر میں آباد, تمام کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما, مریضوں کو شفائے کلی نصیب فرما, بالخصوص ایک نام میرے سامنے آیا ہے جو یہاں مرثیہ پڑھتے رہتے ہیں, استاد ہے پروردگار, وہ ابھی علیل ہے پروردگار, اور اچھا ہے عاجل اور کامل عطا فرما, جو زیارات کی متمنی ان کو ان سے مشرف فرما, بے اولاد مومنین کو اولاد صالح نصیب فرما, علماء کرام مراجین وزاد بسائے اثر و بقائے متعین فرما, ہمیشہ ان کے لیے ترقی اور صحت و سلامتی کی دعا ہم کرتے رہتے ہیں, پروردگار انہیں مزید صحت و سلامتی عطا فرما, اپنی آخر جب امام اثر و تباغ ظہور میں تعجیل فرما, ہمیں ان کے عاشقین محبین سچے چاہنے والے اور ماننے والوں میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم.